قدم كلمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على أهلها. پچھلے ہفتے اس درس سے متعلقہ کچھ ابتدائی باتیں بیان کر دی گئی تھیں، ان میں سے ایک چیز کی تکرار دوبارہ کر دی جائے تاکہ یہ امر پھر ایک مرتبہ آپ کے ذہن میں تازہ ہو جائے کہ پچھلے سال ہماری گفتگو اور اس سال کی گفتگو میں فرق رہے گا، سال گزشتہ کی گفتگو زیادہ تر اصول فقہ کے بارے میں تھی اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ آپ کو تھوڑا بہت یہ اندازہ ہو سکے کہ مجتہدین کرام جس طرح سے فتویٰ دیتے ہیں اور کسی بھی ایک روایت کو دیکھ کر یا کسی مجموعہ احادیث کے ترجمے کو پڑھ کر فقہ کے سلسلے میں کوئی رائے قائم کرنا یہ کتنی بڑی جہالت ہوگی، اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ یہ بھی اندازہ ہو جائے کہ مجتہدین کے درمیان اختلافات جو واقع ہوتے ہیں وہ کسی علمی بنیاد پر ہوتے ہیں یا معاذ اللہ جیسا ہمارے معاشرے نے سمجھ لیا ہے کہ اپنی ذاتی حکومت اور اقتدار اور اثر کو برقرار رکھنے کے لیے. رسول فقہ کی کوئی باقاعدہ کلاس تو نہ تھی، زیادہ کوشش یہی کی گئی تھی کہ وہی مسئلے بتائے جائیں جو اب آپ کو، یعنی جیسے جیسے آپ فقہ پڑھیں گے آپ کو کام آتے رہیں. اب اس سال کی گفتگو کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جب اتنے خلوص سے آنے والے آ رہے ہیں حصہ لینا چاہتے ہیں تو وہ فقہ شروع کر دی جائے کہ جو اصل میں 24 گھنٹے آپ کی زندگی میں پیش آنے والے مسائل کو حل کرتی ہے اور جن کی آپ کو زیادہ ضرورت ہے. البتہ درمیان میں وقتاً فوقتاً اصول فقہ کے کچھ ایسے مسئلے جو پچھلے سال بیان نہ ہو سکے اور ان کی اہمیت بہرحال اپنی جگہ ہے، وہ بھی دوران درس آ جایا کریں گے. آج ہماری جو گفتگو شروع ہونے والی ہے یہ اصل میں دفاعی کا ایک مسئلہ ہے، لیکن ایک اعتبار سے اس کی اہمیت پوری فقہ سے زیادہ ہے، یعنی ساری فقہ ایک جانب، اس ایک مسئلے کی اہمیت ایک جانب. اور اس مسئلے کو شروع کرتے وقت تھوڑی سی اس کی اہمیت بیان کرنا پڑے گی. اگرچہ میرے جتنے بھی درس ہوتے رہتے ہیں ان میں یہ موضوع بار بار بیان ہوتا رہتا ہے، لیکن پھر بھی مسائل بیان کرنے کے ساتھ ساتھ تھوڑا بتانا پڑے گا کہ جس مسئلے کو آج واضح کیا جا رہا ہے اس کو فقہ کے تمام مسائل کے مقابلے میں سب سے اہم کیوں کہا گیا. اور وہ مسئلہ وہی ہے کہ جس کے بارے میں یہ جملہ فقہ میں اہم ترین مسئلہ ہے، یہ جملہ میرا اپنا جملہ نہیں ہے بلکہ نہج البلاغہ میں مولا کا جملہ ہے کہ ما اعمال البر کلھا والجہاد فی سبیل اللہ الا الامر بالمعروف والنہی عن المنکر فنفقۃ فی بحر لجی، نیکی کے سارے اعمال اور حتیٰ یہ کہ راہ خدا کا جہاد، یہ سب مل کر بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سامنے کچھ نہیں، بس یہی ان کا مقام ہے کہ جیسے ایک بحر لجی ہو، انتہائی عمیق سمندر ہو، انتہائی گہرا سمندر ہو اور اس کے سامنے کوئی انسان سوکھ دے، تو سوکھ کا پانی اور اس سمندر کا پانی ان دونوں میں جو مقدار کا فرق نظر آ رہا ہے یہی فرق ساری نیکیوں کا اور امر بالمعروف کا ہے کہ امر بالمعروف فضیلت و ثواب کے اعتبار سے سمندر کی مانند ہے اور ساری باقی نیکیاں اپنی فضیلت اور ثواب سے اس سوکھ کے پانی کے برابر ہیں کہ جو سمندر کے کنارے ڈال دیا گیا ہے. تو خود مولا نے یہ جملہ استعمال کیا، اور جب آپ مسائل فقہ کو سنیں گے یا پڑھیں گے تو اس میں اس ایک بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف آپ کے لیے یہ مسائل بیان ہو رہے ہیں، بلکہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی اہمیت کی وجہ سے یہ مسائل اس پورے حلقے کے لیے ہیں کہ جن سے آپ کو 24 گھنٹے کبھی بھی ملاقات کا اتفاق ہو سکتا ہے، کیونکہ ہماری شریعت کے بنیادی واجبات میں سے ایک واجب یہ ہے کہ الامر بالمعروف، معروف کہتے ہیں عربی میں اچھے کام کو، اور امر کے معنی حکم دینا، معروف اور منکر کی اصطلاح یا یہ ٹرم ایک ایسی ٹرم ہے کہ جو اب اردو میں بھی استعمال ہوتی ہے، تو معروف کا مطلب ہے اچھا کام، امر کا مطلب ہے حکم دینا، یعنی اچھے کام کا حکم دینا. ان نہی عن المنکر، منکر کہتے ہیں ناپسندیدہ کام یا برا کام، اور نہی کے معنی ہے روکنا، یعنی کسی بھی ناپسندیدہ کام سے کسی کو روکنا. یہ دو چیزیں ہماری شریعت میں ہر مومن پر اسی طرح سے واجب ہیں جس طرح نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکاۃ. یعنی کس طرح سے نماز پڑھنا ہے اسی طرح سے امر بالمعروف کو بھی انجام دینا ہے، جس طریقے سے حج کرنا ہے اسی طریقے سے نہی عن المنکر کو بھی انجام دینا ہے. یہ دو فریضے ایسے ہیں کہ جو ہر مومن کے اوپر ہیں، البتہ کچھ شرائط ہیں، کچھ طریقہ ہے. اور موجودہ ماحول اور معاشرے میں کہ جب منکر زیادہ ہو گئے، ناپسندیدہ کاموں کی تعداد بڑھ گئی، اور جو پروردگار عالم کو پسند ہیں کام ان کی تعداد کم ہو گئی، اور ہم میں سے ہر ایک اسلام کے طریقے کے مطابق دنیا میں زندگی گزار رہا ہے، ہم عیسائیت کے طریقے سے نہیں ہیں کہ جنگل میں جا کے بیٹھ گئے ہوں، پہاڑوں میں چلے گئے ہوں، غاروں میں چلے گئے ہوں، دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں، کہ کیا ہوتا ہے ہمیں خبر ہی نہیں. اسلام کے طریقے کے مطابق رہنا اسی دنیا میں ہے، تو جب منکرات بڑھ جاتے ہیں تو ہم دفتر میں جائیں تو وہاں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے ناپسندیدہ کام ہو رہے ہیں، تعلیمی اداروں میں جائیں تو وہاں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے ناپسندیدہ کام ہو رہے ہیں، خوشی کی تقریبات میں جائیں تو وہاں یہ مسئلہ ہوتا، غمی کے اجتماعات میں جائیں تو وہاں یہ مسئلہ ہوتا، اپنے خاندان میں جائیں تو وہاں یہ مسئلہ ہوتا، اپنے گھر کے اندر آ جائیں تو وہاں یہ مسئلہ ہوتا، حتیٰ یہ کہ اگر مقدس محفلوں اور متبرک مقامات، مسجد ہو، امام باڑہ ہو، حج و زیارت کا سفر، ان کے اندر جائیں تو یہاں پہ منکرات زیادہ نظر آتے ہیں. تو جتنا زیادہ معاشرے میں حرام یا ناپسندیدہ کام بڑھتے جائیں گے، اتنی زیادہ یہ ذمہ داری بڑھتی جائے گی. اس اعتبار سے یہ وہ مسئلہ ہو گیا کہ شاید دن میں نماز تو پانچ ہی واجب، نماز کا وجوب اتنا نہیں ہے کہ جتنا امر بالمعروف کا ہے، کہ ہر ہر لمحے، ہر ہر منزل پر دوست کے پاس جائیں یا رشتہ دار کے، اجنبی ہو یا جاننے والا، یہ مسئلہ پیش آتا رہتا. اب یہ ضروری کہ وہ واجب کہ جو نماز سے زیادہ ہمیں کرنا پڑ رہا، جو روزے سے زیادہ انجام دینا پڑ رہا، اس کے بارے میں صحیح معلومات ہمارے پاس ہوں، تاکہ ہم اپنی ذمہ داری کو محسوس کر سکیں کہ کس منزل پر ہمیں کس کام کو انجام دینا ہے. اور خصوصیت کے ساتھ اس لیے تھی کہ ہماری مسجدیں تک بعض اوقات اتنے زیادہ ناپسندیدہ کاموں کا مرکز بن جاتی ہے کہ اگر آپ کو تفصیل معلوم نہ ہو کہ کس کس مقام پہ زبان کھولنا ہے، کہاں خاموش رہ سکتے ہیں، تو بڑا مسئلہ پیش آ جائے کہ اگر ہم خالی ایک وضو خانے میں جائیں تو وہاں 25 آدمی اگر وضو کر رہے ہیں، تو عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ 20 یا 22 کا وضو غلط ہو رہا ہوتا ہے. نماز جماعت کے لیے پہنچ جائیں تو یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر مکمل نہ صحیح تو 2/3 کے قریب لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جماعت میں حصہ لے رہے ہیں مگر جماعت کو غلط کرنے کا سبب بن رہے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر بولنے لگے آدمی، ہر ہر آدمی کو ٹھوکنے لگے، تو شاید ایک لمحے کے لیے بھی وہ مسجد میں نہیں ٹھہر سکتا، اور اگر خاموش رہے تو یہ بھی خطرہ ہے کہ کہیں گناہ نہ ہو رہا ہو. اس اعتبار سے ان مسائل کو سننا، ان پر توجہ دینا زیادہ اہم ہے. اسے آپ ایک عام درد کی تقریر نہ سمجھیں، بلکہ یہ جزئیات ہیں، یہ تفصیلات ہیں جو ہر وقت آپ کو پیش آ سکتی ہیں. اس اعتبار سے ان مسائل کو سنا جائے. اس میں 2-3 پچھلے سال کی اصول فقہ کی اصطلاحات استعمال ہوں گی، اور اگر کہ طریقہ یہ رکھا گیا ہے کہ جو باتیں پچھلی دفعہ بیان کر دی گئی ہیں اس دفعہ ان کی وضاحت نہیں کی جائے گی، لیکن امر بالمعروف کے مسئلے کی اہمیت اور یہ دیکھتے ہوئے کہ بعض ایسے شریک ہونے والے ہیں جنہیں 9 جنوری تک کی ایک مہلت دی گئی، شاید ان کے لیے وہ مسائل ابھی واضح نہ ہوئے ہوں پچھلے سال کے، میں کچھ اصطلاحات بیان کروں گا ساتھ ساتھ وضاحت بھی کروں گا، تو ان سے معذرت کہ جو ان اصطلاحات کو اچھی طرح کھول کے پی چکے ہیں، اور اب جب ان کی وضاحت ہوگی تو ان کے لیے یہ وقت برباد کرنے کا عمل بن سکتا ہے۔ تو آئیے دیکھیں امر بالمعروف کے کتنے مسائل ایسے جو فی الحال فقہی اعتبار سے ہماری ذمہ داری سے متعلق ہیں، ورنہ اگر سارے مسائل کو لے لیا جائے تو پوری توضیع المسائل کے برابر ایک کتاب صرف امر بالمعروف کے فقہی مسائل کے اوپر تیار ہو سکتی ہے، لیکن اس وقت انہی کا انتخاب کیا جائے گا جو براہ راست آپ کو دن رات پی جانے والے مسئلے ہیں۔ امر بالمعروف کے بارے میں ایک بحث تو علماء میں یہ ہوتی ہے کہ اس کا واجب ہونا عقلی ہے یا نقلی، عقلی ہے یا شرعی۔ اب یہ مسئلہ اصول فقہ کا مسئلہ ہے، اور بہت ہی اعلیٰ پیمانے پہ جا کے جب انسان علم حاصل کر رہا ہو، ایسا علم کہ جو شاید اس کی عملی زندگی سے اتنا متعلق نہ ہو، اس وقت یہ بحث زیادہ تفصیل کے ساتھ ہوتی ہے کہ امر بالمعروف کا وجوب واجب ہونا کیا عقلی ہے یا شرعی اور نقلی۔ عقلی کا مطلب یہ کہ وہ حکم کے جس کے لیے ہم کو شریعت کی ضرورت ہی نہیں، شریعت ہوتی دنیا میں یا نہ ہوتی وہ بہرحال اپنی جگہ واجب رہتا۔ دوسرے الفاظ میں یہ وہ مسئلہ ہے کہ جو ان لوگوں کو بتانا پڑتا جو ہمارے معاشرے میں ایک ایسا گروہ ہے، میں نے صرف اس لیے کہا کہ ایک ایسا گروہ موجود جو یہ کہتا ہے کہ اگر یورپ کے رہنے والے ہیں، امریکہ کے رہنے والے ہیں، یا جنگلوں میں اور پہاڑوں میں رہنے والے لوگ ہیں، ان تک اسلام کا پیغام ہی نہیں پہنچا تو اب ان کو مرنے کے بعد کیسے سزا ملے، اب ان کو جہنم میں کیوں ڈالا جائے، تو یہ ان لوگوں کے لیے ایک مسئلہ ہے، اس کا حل ہے کہ ہماری شریعت کے بعض واجبات ایسے ہیں کہ جو شرعی، یعنی اگر شریعت آئی تو وہ واجب ہوئے، شریعت نہ ہوتی تو وہ واجب نہ ہوتے، لیکن کچھ ایسے واجبات ہیں جو عقلی، شریعت ہو یا نہ عقل کہے گی کہ یہ چیز واجب ہے یا یہ چیز اچھی ہے یہ چیز بری۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی ان واجبات کی طرح ہے جو عقلاً بھی واجب ہے، یعنی جس کی مثال امام نے دی، امام کی ایک حدیث ہے والدین کا احترام۔ اب اگر ایک ہندو ہے یا ایک عیسائی ہے یا ایک جنگل میں رہنے والا ہے، اس کو اسلام کا پیغام نہیں پہنچا اور اس نے نماز نہیں پڑھی، اس نے روزہ نہیں رکھا، وہ حج کے لیے نہیں آیا، اسی کفر اور بت پرستی میں پیدا ہوا اور مر گیا، تو یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ وہ واجب ہیں جو شرعی واجب، شریعت پہنچے گی تو پھر وہ واجب ہوں گے اس کے اوپر، اور پھر اس سے ان کے بارے میں سوال و جواب دیا جائے گا۔ اور لیکن والدین کا احترام، شریعت ہو یا نہ ہو یہ عقلاً واجب، اگر وہ عقل رکھتا ہے یعنی انسان ہے، پاگل نہیں، مجنون نہیں، انسان ہے، تو اس سے اس کو اس کی سزا ضرور ملے گی کہ تم نے اپنے والدین کا احترام کیوں نہ کیا، یا انسانی جان کا احترام، یا سچ بولنا، اسی طرح امر بالمعروف بھی ایک ایسا ہی واجب ہے۔ تو دوسرے الفاظ میں یہ جو آج دنیا کہتی ہے کہ کسی کے پرائیویٹ معاملات میں دخل نہیں دینا چاہیے، عقلاً یہ بات غلط ہے، ہم صرف شریعت کی روشنی میں نہیں کہتے کہ بھائی اسلام کہہ رہا ہے کہ امر بالمعروف کرنا، اسلام نے کہا کہ امر بالمعروف عقلاً واجب ہے، یعنی اگر اسلام نہ بھی ہوتا تو عقل کہتی ہے کہ کسی کو برائی کرتے، کسی کو نقصان میں دیکھ رہے ہو تو اس کو بچانا ضروری، کہ اگر اندھا جا رہا اور اس کے آگے گڑھا اور اس کو نظر نہیں آ رہا تو عقلاً واجب ہے کہ آگے بڑھ کے اس کو روکا جائے، بتایا جائے، اس کے راستے کو تبدیل کیا جائے، چاہے ہم اس کا ہاتھ پکڑیں تو وہ ناراض ہو جائے، وہ غصے میں آ جائے، وہ اس چیز کو اپنے ذاتی معاملات میں مداخلہ سمجھے کہ تم کون ہوتے ہو میرے راستے میں رکاوٹ بننے والے، مگر عقل کہتی ہے کہ اگر آپ نے اس کی یہ ساری بحث اور غصہ سن کے خاموشی اختیار کی کہ جاتا ہے تو جانے دیں، اور وہ آگے جا کے گڑھے میں گر گیا تو وہ مجرم نہیں ہے بلکہ اس سے بڑے مجرم ہم ہوں گے. یا جیسے آپ میں سے کچھ لوگوں کا شاید یہ مشاہدہ بھی ہو کہ اگر ایک مریض مر رہا اور طبیب کو معلوم ہے کہ اگر اس کا آپریشن نہیں کیا گیا تو یہ مر جائے گا, اور وہ راضی نہیں ہو رہا ہے, وہ ڈر رہا ہے, وہ گھبرا رہا, اب اگر طبیب اس کی حالت دیکھ کر چھوڑ تم نہیں سنتے میری بات بلکہ غصہ کرتا ہے, گالیاں دیتا ہے, برا بھلا کہتا ہے, مار پیٹ کو تیار ہو جاتا, یہ دیکھ کے چھوڑ دے اور پھر وہ مریض مر جائے تو طبیب کو مجرم سمجھا جائے گا کہ وہ بیچارہ تو ناواقف تھا ان باتوں سے, اس کے دل میں تو ایک ڈر بیٹھ گیا تھا مگر تم کو تو معلوم تھا کہ اس کی جان بچانے کے لیے یہ ضروری ہے. تو یہ ہے واجب عقلی کہ اسلام نہ بھی ہوتا تو انسان کو اس عمل کے چھوڑنے پر برا سمجھا جاتا اور قیامت میں اس کی سزا ملتی. تو یہ پہلی بحث آتی ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر عقلاً بھی واجب ہے اور شرعاً بھی واجب ہے. پھر شریعت نے بھی اس کے بارے میں بہت ساری روایتیں پیش کی. صرف میں ایک بات کہہ دوں کہ شاید بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ایک مسئلہ پیدا ہو گیا ہوگا کہ آج کی اس گفتگو کے ابتدائی حصے میں یہ کہہ دیا گیا کہ وہ جو دور دراز علاقوں کے رہنے والے کافر جن کے پاس شریعت کی بات نہیں پہنچی, اگر وہ شریعت کے واجبات پہ عمل نہ کریں تو ان کو سزا نہیں ملے گی. اور پچھلے سال ایک بات آئی تھی کہ ہمارا عقیدہ یہ کہ کافر اصول دین کے بھی مجرم ہیں, فروع دین کے بھی. ان دونوں باتوں میں کوئی تضاد تو نہیں؟ تو کوئی تضاد نہیں ہے تو الگ الگ مسئلے ہیں, مگر اس کی وضاحت فی الحال میں نہیں کر رہا کیونکہ اصل گفتگو کا وقت ختم نہ ہو جائے. تو پہلی بات جو سب سے پہلی بات واضح ہوئی وہ یہ کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر عقل بھی کہتی ہے کہ یہ واجب ہے, شریعت بھی کہتی ہے کہ یہ واجب ہے, لیکن ایک فرق کے ساتھ. یہ فرق اصول فقہ کی بلکہ اصول فقہ بھی نہیں, علم کلام کی ایک اصطلاح ہے, علم کلام کی ایک شرم ہے, اس کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے. شاید اس سیمسٹر میں جو ہماری گفتگو ہو رہی علم کلام کی بھی کچھ باتیں بیان کی جائیں. علم کلام وہ علم ہے کہ جس کا تعلق مبدا اور محاذ سے ہے, یعنی کائنات کے پیدا کرنے والے سے اور انسان کے انجام سے. کائنات کا پیدا کرنے والا کون ہے, انسان کا انجام کیا ہوگا, میدان قیامت کی حاضری, ان دو چیزوں سے جو علم بحث کرتا, جس علم میں ان دو چیزوں کی بحث ہوتی کہ کون ہے اس کائنات کا پیدا کرنے والا اور پھر انسان جو ہے وہ کہاں تک جائے گا, آخر اس کا اینڈ کیا, اس کا نام ہے علم کلام, جو ہم لوگ اپنی آسانی کے لیے اصول دین جس کو کہتے ہیں, لیکن باقاعدہ علمی زبان میں اس کا نام ہے علم کلام. علم کلام میں ایک لفظ آتا ہے واجب, یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ بہت اہم اصطلاح, یہ اصطلاح آپ کو علم کلام میں بھی ملے گی, اصول فقہ میں بھی ملے گی, فقہ میں بھی ملے گی, اور حقیقت میں اس کو سمجھنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ سال گزشتہ بیان بھی ہو گئی ہو, اتنی جزیات تو اب میرے ذہن میں نہیں. کہ واجب جو ہے, واجب جب ہم نے کہا شرعی واجب اور کہا عقلی واجب, تو یہ تو بتا دیا گیا کہ عقلی واجب کی تعریف کیا ہے, شرعی واجب کی تعریف کیا ہے. ایک فرق بھی ہے دونوں, وہ فرق یہ ہے کہ عقلی واجب جو ہے وہ خدا کے لیے بھی ہو سکتا ہے, شرعی واجب خدا کے لیے نہیں ہو سکتا. مثلا نماز شرعاً واجب, اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ مکلف کے لیے, جس کو تکلیف دی گئی خدا کے لیے نماز واجب نہیں. اس لیے یہ کہنا خود ایک حرام اور گناہ, یہ جملہ بہت احتیاط سے آپ سنیں, اس لیے کہ بعض اوقات غلط فہمی میں ہمارے ممبر سے بھی یہ جملہ کہہ دیا جاتا ہے. تو یہ یاد رکھیے کہ جو بھی واجب شرعی واجب, اس کے بارے میں کہنا کہ خدا بھی یہ کر رہا, وہ غلط بلکہ حرام اور گناہ بن جاتا. مثلا نماز پڑھنا, خدا کو نماز کی ضرورت نہیں نہ وہ نماز پڑھے گا, روزہ رکھنا, یا جتنے بھی شریعت کے واجبات و مستحبات ہیں. بعض اوقات یہ کہہ دیا جاتا ہے نا کہ درود ایک ایسی عبادت ہے جس عبادت کو خود خدا بھی کر رہا, اگر یہ کہا جائے کہ خدا اس کو عبادت سمجھ کے کر رہا ہے تو غلط ہو گیا. اس لیے کہ خدا معبود ہے, عابد نہیں. یعنی خدا کی عبادت ہو سکتی ہے, خدا کسی کی عبادت نہیں کر سکتا. اگر یہ کہہ دیں کہ خدا عبادت کر رہا تو یہ بعض اوقات انسان کو کافر و مشرک بنا دے گا, کیونکہ پروردگار عالم سے بلند کوئی شخصیت نہیں, عبادت ہمیشہ اپنے سے بلندی کی جاتی. تو یہ شرعی واجب جیسے نماز ہے, روزہ ہے, واجبات ہیں, مستحبات, اس کا تعلق مکلف سے, خدا سے نہیں. لیکن جو واجب عقلی وہ مکلف کے لیے بھی ہے اور پروردگار کے لیے بھی ہے, جسے فقہ میں کہا جاتا ہے مکلف. خدا ہے مکلف, ہم ہیں مکلف. مکلف مانے جس نے ہم کو ایک ذمہ داری دی, اور ہم ہیں مکلف. وہ تو پچھلے سال تفصیل آ گئی. تو واجب جو عقلی ہوتے ہیں وہ خدا کے لیے بھی واجب ہوتے ہیں. اب مثلا یہ کہا جاتا ہے کہ خدا کے لیے واجب ہے کہ رسول کو بھیجے, خدا کے لیے واجب ہے کہ وہ امر بالمعروف کرے, یہ خدا کے لیے بھی واجب ہے. یعنی اگر خدا بھی یہ کام نہیں کرے گا تو خدا کو بھی برا سمجھا جائے گا اور معاذ اللہ وہ خدا نہیں رہے گا. یہ بہت اہم مسئلہ ہے, مجھے بیان کرنا ہے, واضح کرنا, لیکن آج کی گفتگو میں اتنا ہی حصہ کافی ہے. عنقریب اسی سمسٹر کی ایک تقریر توحید کے سے متعلقہ ان باتوں کے بارے میں ہوگی جو اکثر ہماری اردو کتابوں میں مسائل نظر آتے ہیں, وہاں میں مزید اس کی وضاحت کروں گا. تو جب یہ کہا گیا کہ امر بالمعروف واجب عقلی ہے, اس کا مطلب یہ کہ انسانوں پر بھی واجب ہے اور خدا پر بھی واجب ہے. اب یہ آپ کو سمجھ لیں. اب جہاں جہاں بہت سی چیزیں ایسی آئیں گی جن کو عقلاً واجب کہا جائے گا تو وہ چیزیں ہوں جو خدا پر بھی واجب ہو سکتی ہیں. اچھا, یہ ضروری نہیں کہ ہر واجب عقلی خدا کے لیے ہو, لیکن واجب عقلی وہ چیز ہے کہ جس میں خدا بھی آ سکتا ہے. تو امر بالمعروف کی اہمیت اتنی زیادہ کہ اس میں بندے بھی شریک ہیں اور اس میں خدا بھی ہمارے ساتھ شریک ہے. اچھا, اب دیکھیں مزید وضاحت کے ساتھ کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فقہی مسائل کیا ہیں. امر بالمعروف یعنی اچھے کام کا حکم دینا, نہی عن المنکر یعنی برے اور ناپسندیدہ کام سے روکنا. یہ نماز کی طرح, روزے کی طرح, حج کی طرح سے اس کے اندر بھی احکام خمسہ میں سے دو حکم آتے ہیں. احکام خمسہ تو آپ کو یاد ہوں گے, واجب و مستحب و مباح و حرام و مکروہ. احکام خمسہ میں سے اس میں تین حکم آ جاتے ہیں, یعنی امر بالمعروف کبھی واجب ہے, امر بالمعروف کبھی مستحب ہے, امر بالمعروف کبھی حرام ہے. اور نہیں عن المنکر کا بھی یہی مسئلہ کہ نہیں عن المنکر کبھی واجب ہے, کبھی مستحب ہے اور کبھی حرام ہے. اس طرح نماز کی بات ہے کہ نماز کبھی واجب ہوتی ہے جیسے روزانہ کی نماز, نماز کبھی مستحب ہوتی ہے جیسے نماز شب, نماز کبھی حرام ہوتی ہے کہ جو تفصیل پچھلے سال آ گئے کہ جب کسی مومن کی جان کو بچانا ہو. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر احکام خمسہ یعنی بعض جو احکامات اسلام نے رکھے ہیں ان میں سے تین چیزیں پائی جاتی ہیں. امر بالمعروف کبھی واجب ہوتا ہے, کبھی مستحب ہوتا ہے, کبھی حرام ہوتا ہے. اب تفصیل دیکھیں, امر بالمعروف واجب کب ہوتا ہے؟ جب کسی واجب چیز کے بارے میں آپ دیکھیں کہ اس کو چھوڑا جا رہا, جب کسی واجب کے بارے میں حکم دینا پڑ جائے. اور نہی عن المنکر کب واجب ہوتا ہے؟ جب کسی حرام کو انجام دیا جا رہا, جب کسی واجب کام کو چھوڑا جائے یا حرام کام کو کیا جائے. تو اس صورت میں ہماری یا ہر مکلف کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس پر واجب ہو گیا کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے. اچھا, امر بالمعروف نہی عن المنکر مستحب کب ہوتا ہے؟ جب کسی مستحب کام کو کوئی آدمی ترک کر دے یا کسی مکروہ کام کو کوئی آدمی انجام دے. گناہ نہیں کر رہا ہوں, لیکن مثلا سیاہ لباس پہنے ہوئے, سیاہ لباس پہننا عزاداری امام مظلوم کے علاوہ بہرحال مکروہ فرائیت رکھتا ہے. اب اس وقت کسی نے اگر سیاہ لباس پہنا اور آپ اس کو چھیڑنے کے لیے نہیں, اس کا مذاق اڑانے کے لیے نہیں, اس کی توہین کرنے کے لیے نہیں, فقط اس لیے کہ بہرحال ایک مکروہ کام کر رہا, اس سے جا کر کہیں کہ یہ مکروہ ہے, یہ غلط ہے, ایسا نہ کر, تو یہ جو آپ نے اس کو حرام میں نہیں غیر حرام چیز میں روکا, اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا. یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تعلق صرف واجبات و حرام سے نہیں, وہ مستحبات اور مکروہات جو لوگ 24 گھنٹے چھوڑتے رہتے ہیں اور وہ مکروہات جنہیں 24 گھنٹے انجام دیتے ہیں, اس میں بھی اگر کوئی امر بالمعروف کرے تو وہ مستحب ہے اور اس کو ثواب ملے گا. نہی عن المنکر کرے, اسی لیے منکر کی تعریف حرام نہیں, منکر یعنی ناپسندیدہ کام. ناپسندیدہ کام کبھی حرام ہوتا ہے جیسے شراب, ناپسندیدہ کام کبھی مکروہ ہوتا ہے جیسے کالا لباس. تو نہیں عن المنکر میں دونوں آ گئے, ناپسندیدہ کام سے لوگوں کو روکنا, اگر وہ ناپسندیدہ کام خدا کے نزدیک حرام بھی ہے تو روکنا واجب ہو گیا. ناپسندیدہ کام حرام نہیں ہے مکروہ ہے تو اس سے بھی لوگوں کو روکنا یہ بہتر ہے, مستحب ہے, اس کا ثواب ملے گا. لیکن وہ جو 4-5 شرطیں امر بالمعروف کے قریب آنے والی ہیں ان کو آپ ذہن میں رکھیں, اس کے بعد پھر یہ واجبات اور مستحبات کی بات آئے گی. تو یہ دو چیزیں ہو گئی کہ امر بالمعروف کب واجب ہے, کب مستحب ہے. اس میں تیسری چیز آتی ہے کہ امر بالمعروف حرام بھی ہو جاتا جب امر بالمعروف کرنے ایسا ضرر اور حرج واقع کہ جس کی اہمیت امر بالمعروف سے زیادہ ہے. ضرر کسے کہتے ہیں, حرج کسے کہتے ہیں, اس کی تفصیل میں جانا لاحاصل. کہ جب امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے سے ایسا ضرر و حرج واقع ہو رہا کہ جس کی اہمیت امر بالمعروف سے زیادہ, اس وقت امر بالمعروف کرنا حرام ہو گیا, اس وقت نہی عن المنکر کرنا حرام ہو گیا. اس وقت اس مسئلے کو اتنا ہی رکھیں, جب امر بالمعروف کی پانچ شرطیں آئیں گی تو یہ مزید یہ بات واضح ہوگی. ابتدا میں یہ بتانے سے میرا مقصد یہ تھا کہ یہ واضح ہو جائے کہ امر بالمعروف ہر وقت کرنا یہ اسلام کے نزدیک بہتر نہیں, کبھی حرام کی منزل بھی آ جاتی. تو پہلا مسئلہ یہ مکمل ہوا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہمیشہ واجب نہیں ہوتا, بلکہ کبھی واجب ہے, کبھی مستحب ہے اور کبھی حرام. دوسرا مسئلہ کہ امر بالمعروف جب واجب ہوتا ہے تو کس طرح کا واجب ہے, امر بالمعروف جب واجب ہوتا ہے تو کس طرح کا واجب ہے. واجب کی وہ دو قسمیں ذہن میں رکھتی ہے کہ ایک ہے واجب عینی اور ایک ہے واجب کفایتی. اگر آپ نے یہ دیکھا کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ایک آدمی کالے کپڑے پہن کے بیٹھا اور دوسرا کسی آدمی نے اس کو روک دیا, تو کیا اب بھی آپ پر واجب ہے کہ آپ جا کر اپنی ذمہ داری پوری کریں؟ یا جو دوسرا آدمی منع کر رہا اس کے بعد آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی, اگر آپ آگے نہ بھی جائیں تو کوئی حرج نہیں. یہ مسئلہ بڑا اہم مسئلہ کہ امر بالمعروف کا وجود عینی ہے یا کفائی ہے. اگر عینی ہو جائے تو بے انتہا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے, بلکہ زحمت بھی ہو سکتی ہے کہ ایک غلطی کرنے والے کو اگر 50 آدمی ٹوک بھی دیں تب بھی آپ کی ذمہ داری برقرار رہے گی. یا میں دوسرے الفاظ میں یہ کہوں کہ اگر ایک گناہ کرنے والا ایک مجلس میں چلا گیا, وہ نماز چھوڑتا ہے اور مجلس میں نماز ہی کی اہمیت بتائی جا رہی, اگر امر بالمعروف واجب کفائی ہو تو صرف اتنا آپ نے دیکھ لیا کہ بے نمازی اس مجلس میں بیٹھ گیا جہاں نماز کا تذکرہ آ گیا, آپ نے اطمینان کی سانس لی کہ ہاں اب میری ذمہ داری پوری ہو گئی, مجھے الگ سے جا کے اسے نہیں بتانا. اور اگر آپ نے دیکھا کہ نہیں یہ واجب عینی, تو وہ مجلس میں 50 مجلسیں نماز کے بارے میں سن لے, مجلس پڑھنے والے کی ذمہ داری ختم ہوئی, آپ کو پھر بھی جا کے اسے بتانا پڑے گا. تو یہ مسئلہ بڑا اہم ہے, اس کے بارے میں یہ تو اب آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ اس کا جواب شریعت کی روشنی میں کیا ہوگا, لیکن دوہرا تو دیا جائے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب کفائی ہے, واجب عینی نہیں. واجب کفائی کا مطلب یہ کہ اس آدمی تک پیغام پہنچ جانا چاہیے, اگر کسی اور نے پیغام پہنچایا ہے تب بھی آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی, اب آپ کو وہاں تک نہیں جانا. لیکن اس کا دوسرا پہلو دیکھیں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک گناہگار گناہ کر رہا ہے اور سارے معاشرے میں سے کسی نے اس کو نہیں روکا, وہ سب کے سب اس کے مجرم, سب کے سب اس کے گناہگار ہیں جن جن کو اس کے گناہ کی اطلاع مل گئی تھی, تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, گناہگار کو گناہ سے روکنا, کوئی بھی ایک انسان روک دے تو سب کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی اور جو روکنے والا ہے اس کو ثواب ملے گا, جو واجب کفائی کا مسئلہ ہوتا. اور اگر کسی نے توجہ نہ دی یا سب ایک دوسرے کو دیکھتے رہے, سب ایک دوسرے پہ ڈالتے رہے, تو یہ سب کے سب مل کے گناہگار ہوں گے. یہاں پر وہ باریک نقطہ بیان کرنے کی, تفصیل بیان کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے, اشارتاً بتا دیا جائے کہ واجب کفائی کے سلسلے میں دو باتیں اور اس مقام پر بھی یاد کر لی جائیں. اصول فقہ میں تو یہ باتیں آ گئی تھی, مگر وہ اصول کی گفتگو, اب آپ کی پریکٹیکل لائف کا مسئلہ ہے تو یہ دو باتیں دوبارہ یاد ہو جائیں. پہلی بات یہ کہ بعض اوقات واجب کفائی واجب عینی بن جاتا ہے, وہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ سب واجب کفائی واجب عینی بنتا ہے جب اس واجب کو جسے اسلام نے واجب کفائی کہا انجام دینے کی صلاحیت, طاقت اور استطاعت صرف ایک آدمی میں ہے واجب کفائی. مثلا اگر ہمارے محلے میں ایک غریب آدمی بھوک سے مر رہا, لیکن اگر ہماری خود اتنی حیثیت نہیں, ہمارے پاس خود پیسے نہیں, واجب کفائی تو تھا کہ پورے محلے میں حیثیت والا ایک ہی آدمی ہے, تو اصلاً تو یہ واجب کفائی تھا, لیکن عملاً اگر آپ دیکھیں, پریکٹیکلی اگر آپ دیکھیں, تو باقی لوگوں پر واجب بھی ہے لیکن کیا کریں, ان کے پاس پیسے نہیں, پیسے تو ایک ہی آدمی کے پاس ہیں, اب یہ سمٹ کر اس کے لیے واجب عینی بن گیا. یا جو میں اکثر درس میں مثال دیتا ہوں کہ اگر ایک انسان مر رہا ہو تو اس کی جان بچانا واجب کفائی ہے, لیکن ہم یہ دیکھنے کے باوجود کہ ایک مومن مر رہا, علم طب نہیں ہمارے پاس, ہم نے میڈیکل کی ڈگری نہیں لی, ہم اس کی مدد نہیں کر سکتے, دیکھ رہے ہیں کہ وہ مر رہا لیکن اس کی مدد نہیں کر سکتے, اس صورت میں یہ واجب کفایت کس کے لیے ہوگا؟ ان کے لیے کہ جو ڈاکٹر, اور اگر اس علاقے میں اس وقت ایک ہی ڈاکٹر جا رہا, سڑک میں اکثر ایسا ہوتا ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا, ایک مسلمان بیچارہ زخموں سے تڑپ رہا ہے, موت کا امکان ہے, ضرر کا تو یقین, اور ہم بھی جا رہے ہیں اسی سڑک سے, ہم اپنی گاڑی میں جا رہے ہیں, اسکوٹر میں جا رہے ہیں, بس میں جا رہے ہیں, پیدل جا رہے ہیں, ہم نے دیکھا کہ وہ آدمی وہاں تڑپ رہا, لیکن اگر ہم اس کی جان بچانے پہ قادر نہیں ہیں تو شرم ہم پر واجب نہیں ہے کہ ہم وہاں روکے اور اس کی خدمت کریں, لیکن اگر کوئی ڈاکٹر وہاں سے گزرا اس کے لیے اب یہ واجب ہے کہ بھائی فی الوقت واجب ہے عینی میں تبدیل ہو گیا کہ صرف تم ہو کہ جو اس کی مدد کر سکتے ہو, اس اعتبار سے اس کے لیے وہاں رکنا ضروری ہو جائے گا. تو واجب کفایت کبھی کبھار واجب عینی میں تبدیل ہو جاتا ہے. وہ کون سا موقع ہے؟ کہ جب وہ صلاحیت جو ہے, وہ کام کرنے کی صلاحیت جسے اسلام نے کہا وہ ہم میں نہیں ہے, صرف ایک آدمی میں, تو اب اس آدمی کے اوپر واجب ہے کہ جاؤ جا کے اس کام کو انجام دو. یہ جملہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں اس طرح سے آتا ہے کہ ایک آدمی کوئی حرام کام کر رہا, مگر ہم اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس کو اس حرام کام سے روکے, اس پوزیشن میں اس معاشرے میں فقط ایک آدمی, تو واجب کفایت کے اعتبار سے تو پورا معاشرہ ذمہ دار ہونا چاہیے, لیکن پروردگار ظالم نہیں. ہم مثال دے دوں کہ مثلاً مملکت کا صدر ایک پھیلے حرام کر رہا ہے, امر بالمعروف کرنے کے لیے ہم اس کے پاس جائیں تو بتائیں, اپنی جگہ بیٹھ کے جو ہم جو کچھ بھی ناراض ہوں, غصہ کریں, ہمیں دکھ ہو, ہمیں تکلیف, وہ تو ایمان کا تقاضا ہے کہ تمہارے سامنے حرام کام ہو تو تمہیں یقیناً دکھ ہوگا, لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی تو باقی ہے کہ بڑے سے بڑا آدمی کرے تو وہاں تک جانا ہے, لیکن ہم ایوان صدر میں نہیں جا سکتے, کوئی ہمیں داخل نہیں ہونے دے گا. البتہ ہمارے مثلاً دو آدمی تین آدمی ایسے ہیں جن کی رسائی ایوان صدر میں ہے, وہ وہاں جاتے ہیں. اب یہ واجب کفایت جو ویسے تو سارے معاشرے پر اس لیے واجب تھا کہ انہوں نے ٹیلی ویژن پر دیکھ لیا کہ ہمارے صدر محترم نے فرض کیجیے کہ کوئی منکر کام انجام دیا, لیکن یہ واجب کفایت 10 کروڑ عوام میں سے سمٹ کر ان تین آدمیوں تک چلا گیا کہ جو ایوان صدر میں جا سکتے ہیں اور جو اس سے ملاقات کر سکتے ہیں. یہ میں نے ایک مثال دی اس اعتبار سے کہ ایسے مسائل, ایسے واقعات بہت زیادہ پیش آتے ہیں, کبھی ممبر پر بیٹھنے والا, کبھی کوئی ایسی حیثیت رکھنے والا کہ ہم اس کی غلطی دیکھ رہے ہیں لیکن اس کے پاس جانا بھی ہمارے لیے ممکن نہیں, تو اس صورت میں یہ واجب کفایت ان لوگوں تک محدود ہو جائے گا کہ جن کے اندر یہ صلاحیت ہے. اتنی ڈیٹیل میں میں جن کے پاس اتنی صلاحیت اور استطاعت ہے, اتنی ڈیٹیل میں میں اس لیے جا رہا ہوں کہ اگر آپ آج کے اس درس کے بعد واقعاً غور کریں کہ کہاں کہاں غلطیاں اور گناہ آپ کے سامنے ہو رہے ہیں, اور پھر یہ تفصیلات ذہن میں نہ ہوں تو بعض اوقات انسان پاگل ہو جاتا ہے, بڑا پریشان ہو جاتا ہے. ایک تو یہ بات آپ نے ذہن میں محسوس کر لی کہ واجب کفایت واجب عینی میں بھی بدل سکتا ہے, یہ پہلا مسئلہ, یہ اپنی جگہ. اس کے بعد اس میں ایک مسئلہ اور آتا ہے, دوسرا مسئلہ یہ کہ واجب کفایت میں اتنی تفصیل سے سال گزشتہ اس کو بیان کر چکا ہوں کہ اس کی دوبارہ ریپیٹیشن بھی اچھی نہیں لگ رہی, اور مختصراً بیان کروں تو شاید مکمل واضح بھی نہ ہو, تو بس اشارہ کرتے ہوئے کہ واجب کفایت کے بارے میں سال گزشتہ ایک بات اور آئی تھی کہ واجب کفایت کا مطلب عام طور پہ تو یہ بتایا جاتا, اور وہ آسانی کے لیے صحیح بھی ہے کہ کوئی ایک بھی کر لے تو کافی, لیکن کبھی واجب کفایت ایسا کام ہوتا کہ ایک آدمی اکیلا کر ہی نہیں سکتا, کم سے کم تین آدمی چاہیے, کم سے کم چار آدمی چاہیے. میں مثال دے رہا ہوں کہ کم سے کم تین یا چار آدمی چاہیے اس کام کو کرنے کے لیے, بطور مثال, یہ مثال ہو سکتا ہے کہ فکری اعتبار سے بالکل فٹ نہ ہو, لیکن میں مثال دے رہا ہوں کہ ایک سڑک ہے, پہاڑی سڑک ہے, اس میں قرض اور موڑ بہت زیادہ, اور آپ نے دیکھا کہ ایک موڑ کے فوراً بعد ایک بڑا سا پتھر آ کے سڑک پہ گر گیا, ایسے مقام پر ہے کہ جب کوئی بیچارہ اس پہاڑی پر سے اپنی گاڑی کو چلائے گا, جیسے ہی موڑ مڑ کے آئے گا پتھر اس کے سامنے, اور اپنی گاڑی نہیں روک پائے گا, اور یقیناً وہ ختم ہو جائے گا, ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, اس کی گاڑی جو ہے پہاڑی سے نیچے گر جائے گی. یہ آپ نے دیکھا اور آپ کو یقین ہے کہ ضرور کوئی نہ کوئی مسلمان اس راستے پہ آ رہا ہے, خالی پتھر نہیں دیکھا, اس راستے پہ آنے والے کو بھی دیکھا, دیکھا کہ وہ گاڑی اوپر سے چل چکی ہے, اب وہ یہاں تک ضرور پہنچے گی, لیکن پتھر اتنا بھاری ہے کہ ہم اکیلا نہیں اٹھا سکتے, واجب کفایت ہو گیا اس پتھر کو ہٹانا جو کسی مومن کی جان لے رہا. لیکن اگر
ہم اکیلے اس کو نہیں اٹھا سکتے ہیں, کم سے کم تین آدمی ہونے چاہیے پتھر کو ہٹانے کے لیے. تو اب ہمارے سامنے یہ ہے لیکن ہماری ذمہ داری یہاں پہ ختم ہو گئی. یا ایک مرنے والا مر گیا, اس کے لاشے کو اٹھانا, لیکن اس انداز کا لاشا ہے کہ ایک آدمی سے نہیں اٹھے گا, کم سے کم دو آدمی اس کے لیے چاہیے ہوں گے. تو ایک آدمی جو وہاں پہنچ گیا جس کی آنکھ کے سامنے میت پڑی, لیکن اس کے باوجود خود پر سے واجب ختم ہو گیا, اس لیے کہ اکیلا یہ کام ممکن نہ تھا. تو جب تک یہ دوسرا نہیں آئے گا اس وقت تک تمہاری ذمہ داری نہیں رہے گی. تو اگر کوئی امر بل معروف اور نہی عن المنکر کا مقام ایسی جگہ ہے, ایسی جگہ پہ جو فعل حرام ہو رہا ہے, کہ ہم اکیلے امر بل معروف نہیں کر سکتے, کم سے کم دو آدمی ہونے چاہیے, اس انداز کا امر بل معروف ہے, یا پانچ آدمی ہونے چاہیے, تو جب تک کہ یہ تعداد پوری نہ ہو, ہمارے دیکھنے کے باوجود کہ یہاں حرام ہو رہا ہے, ہماری ذمہ داری ختم ہو جائے گی. البتہ اسی سے ایک مسئلہ نکلا جو آخری مسئلہ ہے اس شرط پر. البتہ یہ ضرور کہ ہماری ذمہ داری ختم ہو جائے گی, لیکن اگر ہم اتنی صلاحیت رکھتے ہیں کہ جا کے دوسروں کو جمع کر سکیں یا بتا سکیں, تو اب ہماری وہ ذمہ داری ہوگی, یہ ذمہ داری ختم. مثلا پتھر ہم اکیلے نہیں اٹھا سکتے, لیکن یہاں ہمارے سامنے ایک دوسرا آدمی ہے, یہ ایک اتنا طاقتور آدمی ہے کہ اکیلے اس پتھر کو ہٹا سکتا ہے, تو اب پتھر ہٹانا ہماری ذمہ داری نہیں رہا, اسے جا کے بتانا ہماری ذمہ داری ہے کہ آؤ آ کر اس پتھر کو ہٹاؤ. یا غریب آدمی مر رہا, ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں کہ ہم اس کو دیں, لیکن اس محلے کا جو امیر آدمی, اس کو جا کے ہم بتا سکتے ہیں کہ فلاں غریب مر رہا ہے, اس کی مدد کرو. یا جو میں نے ایکسیڈنٹ کی مثال دی, ہم ڈاکٹر نہیں ہیں کہ اس زخمی کا علاج کریں, لیکن یہ کر سکتے ہیں کہ فوراً فون کر کے کسی ڈاکٹر کو بتا دیں کہ فلاں زخمی فلاں مقام پہ پڑا ہوا ہے, آ کر اس کا علاج کرو. تو امر بل معروف اور نہی عن المنکر واجب کفائی کی حیثیت سے یہ تیسرا مسئلہ بھی آیا کہ اگر ہم وہ امر بل معروف اور نہی عن المنکر نہیں کر سکتے, لیکن یہ ممکن ہے کہ اس کو اطلاع دے دیں جو یہ کر سکتا ہے, تو جا کے اطلاع دینا واجب. اب مثلا میں اکثر اس کی جو مثال دیتا ہوں, تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی پروپیگنڈا ہے یا اشتہار ہے یا ایڈورٹائز ہو رہا, کہ فرض کیجئے کہ منکر ہو رہا ہے آنکھوں کے سامنے فعل حرام, ہم یہ دیکھ رہے کہ ہمارا بتانا بیان کرنا سب لحاظ سے لے بیکار ہوگا, لیکن اگر ہم کسی اچھے خطیب کو یا کسی عالم کو یا کسی ایسے آدمی کو جو طریقے سے بیان کر سکتا, اسے لے کے آئے اور وہ آ کے یہاں ایک مجلس پڑھ دے یا وہ آ کے یہاں پہ ایک تقریر کر دے, تو یہ جو 10, 20, 50, 60, 100, 200 آدمی اس محلے میں ہیں, جن میں سے ہر ایک کے پاس جا کر ہمارے لیے ممکن نہیں تھا کہ اسے بتائیں کہ تم غلط کر رہے. یہ ایک آدمی آ کے سب کو بتا سکتا, یہ آئے گا تو سب لوگ جمع ہو جائیں گے. اکثر ایسے دیہات ہیں پنجاب کے یا سندھ کے کہ جہاں آپ گئے تو آپ نے دیکھا سب لوگ غلط نماز پڑھ رہے ہیں, لیکن آپ اتنا وقت یا اتنی صلاحیت نہیں رکھتے کہ ایک کے پاس جاؤں. یہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر میں نے یہاں اعلان کر دیا کہ کراچی سے ایک عالم آ رہے ہیں, تو اس کے احترام میں سب کے سب لوگ آ کے جمع ہو جائیں گے. تو اب آپ کے لیے امر بل معروف اور نہی عن المنکر اس طرح سے واجب نہیں ہے کہ آپ ڈائریکٹ سب کو بتائیں جو آپ نہیں کر سکتے. اب آپ کے لیے کیا واجب ہو گئے کہ آپ اگر انتظام کر سکتے ہیں تو جائیں اور جا کے اس عالم کو لے کے آئیں, اور پھر یہ ذمہ داری اس کے اوپر چلی گئی. تو واجب کفائی, اگر خود ہم میں یہ کام کرنے کی صلاحیت نہیں ہے لیکن اس آدمی تک جا سکتے ہیں, تو اس تک جانا کہ جو یہ کام کر سکتا ہے, یہ خود بخود واجب ہو جائے گا, یعنی واجب کفائی کی سنداز سے اپنی شکل بدل لے گا. امر بل معروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت اگر آپ کے ذہن میں نہیں, تو یہ ساری گفتگو آپ کو بیکار لگ رہی ہوگی. لیکن اگر اس کی اہمیت آپ کے ذہن میں ہے اور کبھی آپ نے سنجیدگی سے یہ سوچا ہوگا کہ ہمیں اس عمل کو انجام دینا ہے, لیکن معاشرے کے حالات کو دیکھ کے آپ گھبرا گئے ہوں گے کہ ایک اکیلا آدمی کیا کر لے, تو یہ اس وقت کے مسائل آپ کو محسوس ہو رہے ہوں گے کہ ہاں شریعت نے کس طرح سے ہر پہلو کا خیال رکھتے ہوئے گفتگو کی. یہ دو باتیں ہو گئیں واجب کے بارے میں کہ امر بالمعروف احکام خمسہ میں سے تین چیزوں سے متعلق ہے, واجب بھی ہوتا ہے, مستحب بھی اور حرام, اور دوسرا یہ کہ جب واجب ہوتا ہے تو کیسا واجب ہے, کتنے لوگوں پر واجب ہے, یہ سب تفصیل آ گئی. اس کے بعد اس میں ایک تیسرا مسئلہ جو اکثر لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں, غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں, لیکن اگر آپ ابھی اس سے پہلے کے آخری مسئلے کو سنا ہو تو شاید یہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے کہ اتنا غلط بھی نہیں ہے اور اتنا صحیح بھی نہیں ہے. کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری اسلام نے معاشرے کی کسی ایک طبقے سے نہیں رکھی کہ بھئی علماء کا کام ہے کہ امر بالمعروف کریں, عوام کا کام نہیں. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری ہر مکلف پر ہے, ہر مکلف پر. اس میں کوئی فرق نہیں ہے کسی طبقے کا یا صنف کا یا کسی گروہ کا. عالم پر بھی ذمہ داری ہے, غیر عالم پر بھی ذمہ داری ہے, حاکم پر بھی ذمہ داری ہے, رعایا پر بھی ذمہ داری ہے, حتیٰ یہ کہ عادل پر بھی ذمہ داری ہے, فاسق و فاجر پر بھی ذمہ داری ہے. یہاں تک کہ وہ جو گناہ کا, جو گناہ کے بارے میں ابھی ہم کو نہیں عن المنکر کرنا, یہ ہمارے سامنے کوئی شراب پی رہا, یا ہمارے سامنے ایک آدمی داڑھی منڈوائے بیٹھا, یا ہمارے سامنے ایک عورت بے پردہ جا رہی, جو منکر کرنا, اگر ہم خود بھی یہ منکر کر رہے ہیں تب بھی ہم پر واجب ہے کہ ہم نہیں عن المنکر کریں. یہ ہم پر واجب ہے, یہ ضروری ہے. اگر ہم نے نہیں کیا نہیں عن المنکر تو ہم ڈبل گناہگار ہو. مثلا ایک بے پردہ عورت دوسری بے پردہ عورت کو دیکھے گی تو شرم اس کے اوپر, یہ واجب ہے کہ جو اس نے خود تیرے حرام کیا وہ غلط ہے, لیکن دوسرا جو کر رہا ہے اس کو بھی روکنا ہے, کہ اس کو بھی بتانا ہے کہ بے پردگی کی بری چیز. اور اگر خاموش رہی کہ ہم خود یہ گناہ کر رہے ہیں, ہم کیسے کسی کو بتائیں, تو اب یہ عورت ڈبل گناہگار, اپنی بے پردگی کی بھی اور نہیں عن المنکر واجب تھا اور نہیں کیا, اس کی بھی گناہگار ہوگی یہ عورت. تو یہ تصور و خیال صحیح نہیں کہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کچھ آدمیوں کو کرنا ہے, یا علماء کو کرنا ہے, یا کچھ دیندار لوگوں کو کرنا ہے. ہر ایک پر واجب ہے, یہاں تک کہ فساق پر, فاسق و فاجر لوگوں پر بھی یہ واجب. جو گناہ ہم خود کر رہے ہیں اس کا جو گناہ مل رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ عین اسی وقت اسی لمحے دوسرے کو روکنا ہم پر واجب ہے. اگر ایک مقام پر ایک شراب خانے میں پانچ آدمی بیٹھ کے شراب پی رہے ہیں تو ہر ایک پر یہ بھی واجب کہ دوسرے کو شراب سے روکے بھی, خود شراب نہ پیے, یہ بھی واجب. یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اپنی ذات پر بھی واجب, اپنے آپ کو بھی روکے, اور دوسرے پر بھی واجب ہے, اور ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں. اگر اپنے آپ کو نہ روک سکے, بہرحال دوسرے کو روکنا وہ ایک الگ واجب ہے اور واجب رہے گا. لیکن اس میں وہ جو آپ نے اس سے پہلے کا مسئلہ سنا کہ اگر یہ صورتحال ہو جائے کہ اس انداز سے کہیں منکر ہو رہا ہے کہ آپ روک ہی نہیں سکتے, روکنے کی طاقت کسی اور کے پاس ہے, پھر یہ ضرور کہ آپ کی ذمہ داری ختم, اس کی ذمہ داری ہو گئی. آپ کو صرف اتنا کرنا ہے کہ جا کے اسے بتا دیں. اور اسی میں علماء ایک اور مسئلہ بیان کر دیتے ہیں, یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے, اور میں یہ بتا دوں کہ آیت اللہ خمینی کا بھی یہی فتویٰ ہے. یہ جملہ مجھے اس لیے کہنا پڑا کہ فقہ اور اصول فقہ سے ناواقف اور بے خبر لوگ, جو فقہ کی ابتدائی باتیں بھی نہیں جانتے, وہ بعض اوقات نامکمل اور ناتمام باتوں کو لے کر اتنا پھیلاتے ہیں, اتنا اچھالتے ہیں اس چیز کو, کہ جو مجتہد کی اپنی رائے اور فتویٰ ہوتا ہے اس سے بالکل ہٹ جاتی ہے بات. آیت اللہ خمینی, ظالم کی مدد کرنا حرام ہے, یہ اسلام کا ایک عام حکم ہے, اور یہی آیت اللہ خوئی کا بھی فتویٰ ہے, یہی آیت اللہ خمینی کا بھی فتویٰ ہے. لیکن فقہی مسئلہ ہے, فقہی مسئلے کے کئی پہلو ہوتے ہیں. جو چیز کبھی حرام ہے وہ کبھی واجب ہو جاتی, جو کبھی حرام ہے وہ کبھی جائز ہو جاتی. تو آیت اللہ خمینی اس ایک فقہی مسئلے کی بنیاد پہ جو انقلاب عظیم برپا کیا, اس کو بغیر سمجھے اس انقلاب کو دیکھنے والوں سے غلط فہمی ہو گئی کہ اب آیت اللہ خمینی کا یہ مسئلہ ہے کہ غالباً جہاں بھی کوئی ظالم ہو, جس حالت میں بھی ہو, اس کو ختم کرنا واجب. جس کی وجہ سے فقہ نہ جاننے والوں, بعض عوام پر بھی اور بعض جگہ مجتہدین پر بھی اعتراض ہو گیا کہ بھائی فلاں جگہ ظالم ہے یہ مجتہد کیوں خاموش ہے, فلاں جگہ ظالم ہے یہ عوام کیوں. والوں بعض عوام پر بھی اور بعض جگہ مجتہدین پر بھی اعتراض ہو گیا کہ بھائی فلاں جگہ ظالم ہے یہ مجتہد کیوں خاموش ہے, فلاں جگہ ظالم ہے یہ عوام کیوں خاموش ہے. آیت اللہ خمینی یہ کہہ رہے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ وہ مقام ہے جہاں پہ مجتہد یہ بتاتا کہ کب یہ چیز واجب ہے, کب یہ چیز واجب نہیں ہے, کب وہی ظالم کے جس کے خلاف جہاد کرنا واجب, کب اسی ظالم کے پاس جانا واجب ہو جاتا, اس سے مدد دینا واجب ہو جاتا. تو آیت اللہ خمینی اس انقلاب کو دیکھ کر فقہ سے ناواقفیت کی وجہ سے یہ کہہ دینا کہ اب ظالم سے ہر خاص و عام کو تعلقات توڑ لینا, یہ فقہ کو سمجھا ہی نہیں گیا, یہ ایک نری جہار اور لا علمی. تو خود آیت اللہ خمینی کا بھی یہ فتویٰ ہے جو اب بیان ہو رہا ہے. کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہر ایک کو کرنا ہے. اس کے لیے اسلام نے یہ نہیں کہ علماء کریں اور عوام بیٹھے رہیں, عام آدمی خاموش رہیں اور خاص آدمی کریں, دیندار کریں اور بے دین نہ کریں. ہر ایک پر واجب ہے, اور اتنا بھی ہے کہ جو خود نہیں کر سکتا جو کر سکتا ہے اسے بتانا ہے. اس کے اندر یہ مسئلہ آتا کہ فرض کیجیے کہ کوئی منکر ہو رہا, حرام کام ہو رہا, اب سب کے لیے اس کو روکنا واجب. ہم نہیں روک سکتے, اور ہم نے یہ دیکھا کہ اس حرام کو فقط ظالم روک سکتا ہے. وہ ظالم کے جس کے خلاف عام حالات میں جہاد واجب, لیکن فقط ظالم اس کو روک سکتا ہے. اس صورت میں ظالم کے پاس جانا ہے, اس کے خلاف ہم جہاد کریں گے, وہ ایک الگ مقام ہے جب اس کا موقع آئے, لیکن اس وقت اس سے جا کے مدد لینا ضروری ہے. جیسے اس کی میں آپ مثال دے دوں تو بات واضح ہو جائے گی. بہت سارے ایسے گناہ ہوتے ہیں جو معاشرے میں ہو رہے ہیں, یہ مسئلہ بہت احتیاط کے ساتھ سنیں, یہ تو شاید آپ کی ذمہ داری کو بہت زیادہ بڑھا بھی رہا, لیکن ہے بہرحال واجبات کا مسئلہ. کہ معاشرے میں بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ہم اور آپ اس کو نہیں روک سکتے, لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ اگر ہم پولیس کو جا کر رپورٹ کریں, ظالم خود ظالم ہے وہ ادارہ, اور جس کا کارندہ ہے وہ بھی ظالم ہے, لیکن اس وقت اس گناہ کو روکنے کے لیے ہم اس ظالم کو لائیں تو یہ گناہ رک جائے گا. شراب پی جا رہی ہے محلے کے کسی مکان میں, اب ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے, اتنی حیثیت نہیں ہے, وہ اثر نہیں ہے کہ ہم جا کر وہاں شراب کے استعمال کو رکوا دیں. یہ پتا ہے کہ ہم جائیں گے تھانے میں, وہاں جا کے رپورٹ درج کرائیں گے, پولیس آ کے چھاپہ مارے گی, یہ شراب نہیں پی جائے گی. اس وقت یہ عمل کرنا بھی انسان کے لیے واجب ہے, یعنی اس سے مدد لینا کہ جس چاہے ظالم کے پاس کیوں نہ جانا پڑے جو اس پہلے حرام کو روک سکتا ہے. البتہ صرف ایک چیز ذہن میں رکھیے جس کی تشریح آئندہ بھی ہوگی, آج تو بہت وقت گزر گیا بڑی تیزی کے ساتھ, وہ یہ کہ اسلام میں یہ اصول ہے, اصول فقہ میں پچھلی دفعہ آ گیا کہ جب دو چیزیں آپس میں ٹکرائیں, ایک چیز فرض کیجیے واجب ہے, ایک چیز حرام, یا دو واجب ٹکرائیں, دو حرام ٹکرائیں, یا یہ حرام کرنا ہے یا وہ حرام کرنا ہے, تو اس وقت ایک بہترین طریقہ جو اسلام نے رکھا عقلی طریقہ وہ کیا ہے, اقل القبیحین, جو ان میں سے جس کا حرام کم ہے اس کو لے لو. ایک انسان جان بچانا ہو تو اسی طرح شراب پینا ہو, ظالم سر پہ کھڑا شراب پیو اور نہ قتل کر دوں گا. اب دو کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ نہیں, یا تو اپنی جان دے دو وہ خوشی ہو جائے, جان کو دے دو ضائع کر دو وہ بھی حرام, یا شراب پی لو وہ بھی حرام. ان دونوں میں سے چھوٹی خرابی کون سی ہے, شراب چھوٹی خرابی, جان کی اہمیت زیادہ ہے, شراب پی نہیں جان. امر بالمعروف میں یہ اصول بار بار ریپیٹ ہوگا, تو یاد رکھیں امر بالمعروف میں یہ اصول بار بار ریپیٹ ہوگا. تو جب دو خرابیاں آپ کے سامنے آئیں اور ایک کو چھوڑنا, تو اس وقت کیا اصول ہے کہ چھوٹی خرابی کو لے. اب یہاں کی جو میں آپ کو لے آؤں, آئندہ تو تقریر کا ایک بڑا حصہ اس اصول کی تشریح کے لیے, یہ اصول امر بالمعروف کی بنیاد ہے تقریباً. اب یہاں پہ آپ نے دیکھا دو خرابیاں, ایک خرابی تھی کہ ہم کو ظاہریت خرابی تو ہے اسلام, اور ایک خرابی تھی کہ شراب پی جا رہی, ان سے مدد لینا بھی خرابی ہے, شراب پینا بھی ہے خرابی, لیکن ان میں سے ایک ہم کو لینا تھا. اگر ہم ظالم سے مدد نہیں لیتے ہیں کہ بھائی یہ بہت غلط کام ہے, تو ہمارے محلے میں شراب پی جائے گی, یا شراب کے مقابلے میں جیسا اکثر لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ جب گفتگو کی جائے مذہب کی تو نئی اور جدید مثالیں دینا چاہیے, پرانی پرانی مثالوں سے کیا فائدہ. تو شراب کے مقابلے میں ہیروئن بڑی جدید چیز ہے, اسی کی مثلا مثال دے دی جائے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس کا اڈا بنا ہوا ہے ہمارے محلے میں, آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہیروئن جو ہے یہ پی جا رہی ہے اس انداز سے سڑک پر کھلے عام یا کسی مقام پر اڈا بنا کے. تو اب دو خرابیاں, نئی کا استعمال جو کر رہا ہے وہ بھی غلطی کر رہا ہے وہ بھی ایک خرابی, ظالم کے پاس پولیس کے پاس جا کر رپورٹ کرائے وہ بھی ایک خرابی. وہ خرابی کن معنوں میں کہ ظالم کے پاس جا رہے ہیں, اب دو حرام ٹکرا رہے ہیں, دو خراب چیزیں ٹکرا رہے ہیں, اس میں سے جس کی خرابی چھوٹی ہے وہ لے. جیسے اس وقت پولیس کے پاس جانا ظالم کے پاس جانا یہ ایک چھوٹی خرابی ہے, اس سے فائدہ بہت بڑا ملے گا کہ اتنا بڑا حرام یا اتنا بڑا گناہ معاشرے سے ختم ہو جائے گا. لیکن اگر کبھی ایسا کہ وہ جو امر بالمعروف ہے جس جو نہی عن المنکر آپ کر رہے ہیں, جو فعل حرام ہو رہا, وہ بہت چھوٹا فعل حرام ہے, چھوٹے سے مقصد اسلام نے چھوٹا اور بڑا گناہ الگ سے کوئی چیز نہیں, دو کے مقابلے میں کہ مثلا جو حرام کر رہا وہ اتنی بڑی غلطی نہیں ہے جتنی بڑی غلطی ظالم کے پاس, صورت برداشت کریں گے ظالم کو ہم چھوڑ دیں گے. بطور مثال کہ میں مثال دے رہا ہوں مثال, لیکن شاید بات واضح ہو جائے کہ ایک آدمی غلط وضو کر رہا ہے اور اس کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ پولیس کو رپورٹ کریں. پولیس کو آرڈر ملا ہوا ہے کہ نظام صلات کیونکہ قائم ہے, اس لیے اگر کوئی آدمی وضو میں بھی غلطی کرتا ہے تو اسے پکڑ کے اس کی ٹھکائی لگاؤ. اب آپ کو پتا کہ یہ غلط وضو کرنے والے کو ہم جا کے نہیں روک سکتے, وہ ہماری بات نہیں مانے گی. رپورٹ کرے پولیس کو, وہ آئے گی اس کو لے جائے گی, ایک رات کو اپنے ڈرائنگ روم میں رکھے گی اور اس کا دماغ ٹھیک ہو جائے گا. اس کے بعد آئندہ کبھی یہ ایسی غلطی نہیں کرے گا, یہ آپ کو معلوم. لیکن یہاں پہ جو گناہ وہ کر رہا, وضو کی غلط, یہ اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا بڑا گناہ ظالم سے مدد لے کر اسے ظالم کے حوالے کرنا. اب جو دو گناہ ٹکرا رہے ہیں اس کے اندر اس وقت اس ظالم سے مدد لینا زیادہ بڑی خرابی ہے. وضو کی غلطی اتنی بڑی خرابی نہیں, لیکن ہاں کوئی آدمی کسی کے مال کو لوٹ رہا, ڈاکہ ڈال رہا, اس وقت مومن کے مال کو بچانا زیادہ اہم ہے, ظالم کی مدد جو ہے وہ چھوٹا گناہ بن جاتا. یہ چیز ایک نقطہ ذہن میں رکھیے, انشاءاللہ بعد کی تقاریر میں اس کو کئی مرتبہ دہرایا جائے گا, کیونکہ حج کے مسائل میں بھی یہ آتا ہے, تقیے کے مسائل میں بھی آتا ہے. تقیے کے مسائل ہماری اس گفتگو میں آنے والے ہیں, مگر جھوٹ کی وجہ سے, کہ جھوٹ کی تشریح کرنا ہے یہ عام گناہ معاشرے میں ہے. جو لوگ بچنا چاہتے ہیں ان کو بھی پتہ نہیں کہ کون سا کہاں تک جھوٹ ہے, کہاں تک جھوٹ جائز ہے, تو اس میں بھی یہ مسئلہ آئے گا. اور امر بالمعروف میں تو بار بار آئے گا کہ امر بالمعروف کا, اب وہ آخری مسئلہ سنیں جس کی وضاحت میں یہ ساری باتیں آ گئیں. وہ آخری مسئلہ امر بالمعروف کا یہ کہ انسان اگر خود نہ روک سکے منکر کو تو اس کے پاس جانا واجب ہو جائے گا جو غلط کام کو روکنے کی طاقت رکھتا ہے. لیکن جس کے پاس ہم جا رہے ہیں اگر اس کے پاس جانا بھی اسلام میں غلط ہے عام حالات, اور یہ جو پہلے حرام ہو رہا ہے یہ بھی غلط, پھر دیکھنا پڑے گا کہ دونوں میں سے بڑی خرابی کون سی ہے, چھوٹی خرابی کون سی. اگر ظالم کے پاس جانا چھوٹی خرابی, اور یہ جو گناہ ہو رہا ہے مثلا کسی کی عزت لوٹی جا رہی ہے یا مال لوٹا جا رہا ہے, یہ زیادہ بڑا گناہ, تو جاؤ ظالم کے پاس اس کو لے کے آؤ, چھوٹی خرابی لے لو بڑی خرابی سے بچنے کے لیے. اور اگر خرابی یہ خرابی چھوٹی ہے اور ظالم کے پاس جانا بڑی خرابی ہے, اس صورت میں پھر یہ خرابی ہونے دو, ظالم کے پاس نہ جاؤ. یہ آخری مسئلہ آج کا تھا کہ امر بالمعروف کو روکنے کے لیے اگر کبھی کوئی دوسرا غلط کام کرنا پڑے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ جو کام پہلے ہو رہا ہے وہ زیادہ بڑا ہے یا نہیں, یعنی منکر کی وجہ سے جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں وہ بڑا ہے, ان میں سے جو بڑا اس کو روکنے کے لیے چھوٹی برائی کو اختیار کرو. اس کی اب کئی مثالیں جو انشاءاللہ آپ کو مزہ بھی دیں گی تو وہ اب آئندہ ہی گفتگو میں بیان ہو سکتی ہے. آج کی گفتگو تو مکمل ہو گئی, وقت بھی پورا ہو گیا, اور کیونکہ تھوڑی تاخیر سے گفتگو شروع ہوئی اس اعتبار سے تھوڑا وقت میں نے زیادہ لے لیا. یہ دیکھتے ہوئے کہ فی الحال ہفتے میں ایک ہی گفتگو ہو رہی, شاید گفتگو کے وقت کو بڑھا دیا جائے, اور یہ بھی ممکن ہے کہ ابھی تو ایک کلاس ہے یہ دو کلاسیں کر دی جائے. ان میں سے جو میرے لیے زیادہ آسانی سے ممکن ہوگا وہ دو یا تین ہفتوں کے بعد آپ کے سامنے اس کا مسئلہ آ جائے گا. اب سوال و جواب کا وقفہ شروع ہو چکا ہے, یہ درس تو مکمل ہو گیا جو آج بھی حد تک تھا. اور میں پھر بتا دوں کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مسائل بے انتہا اہم, ان کو ذرا توجہ کے ساتھ سنیں تاکہ وہ جو واجب فریضہ بار بار مجالس و تقاریر میں بیان ہوتا ہے عملی دنیا میں بھی آپ اس پہ عمل کر سکیں اور غلط فہمی کی وجہ سے اپنے آپ کو گناہگار نہ بنائیں. تو سوال و جواب کے وقفے میں پہلا سوال وہ سوال ہے دیت سے متعلق, کہ کیا اگر کسی غیر شیعہ حضرات کو ہماری وجہ سے کوئی جسمانی نقصان ہو جائے, مثلا لکھا ہے کہ کسی اہل سنت کو اگر زخم آ جائے ہماری وجہ سے تو کیا قانون الزام کے تحت دیت معاف ہوگی؟ قانون الزام اس وقت آتا ہے کہ جب اس کی فقہ میں اس کی معافی ہو. دیت کا مسئلہ تمام مسلمانوں کے نزدیک متفق علیہ مسئلہ ہے. اگر اہل سنت کو ہماری وجہ سے کوئی زخم آ گئے اور اس کی شریعت میں یہ لکھا ہوا تھا کہ شیعہ بھائی اگر زخمی کر دے تو کچھ نہیں ہے اور اگر کوئی سنی کرے تو پھر دیت دینا پڑتی ہے, تب تو قانون الزام کی گنجائش ہوگی. لیکن جب تمام مسلمان یہ مانتے ہیں کہ کسی مسلمان کو بھی آپ جسمانی نقصان پہنچائیں وہ کسی بھی فقہ کا ہو, بہرحال اس ظالم کو زخمی کرنے والے کو واجب ہے کہ وہ دیت دے, تو یہاں قانون الزام کا مقام ہی نہیں ہے, موقع ہی نہیں ہے, گنجائش ہی نہیں. اگر کوئی مسلمان فرقہ ایسا بن جائے کہ جو دیت کو نہ مانتا
اور ہم اسے زخمی کر دیں تو وہ گناہ ملے گا. اگر جان بوجھ کے زخمی کیا ہے, بھولے سے زخمی کیا ہے, غلط فہمی میں زخمی کیا ہے, تو شاید گناہ نہ ملے لیکن دیت معاف ہو جائے گی اگر خود اس کے فرقے اور اس کی فقہ کے اندر دیت نہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بعض تفصیلات میں اختلاف ہو, کہ جیسے ہمارے یہاں تو یہ مسئلہ ہے کہ نابالغ بھی اگر کسی کو نقصان پہنچائے تو دیت دینا, یہ ہو سکتا ہے کہ مسلمان فقہوں میں سے حنفی و حنبلی و شافعی و مالکی میں کسی ایک میں یہ مسئلہ ہو کہ نابالغ اگر کسی کو نقصان پہنچاتا ہے تو نابالغ پر دیت نہیں, اور ہم نے اپنے نابالغ ہونے کے زمانے میں اس آدمی کو نقصان پہنچایا تو یقیناً قانون الزام کے تحت پھر ہمیں معافی مل جائے گی. لیکن یہ جہاں تک میری معلومات ہیں کسی بھی مسلمان فقہ میں یہ مسئلہ نہیں ہے, سب میں یہ بات ہے کہ نابالغ اگر نقصان پہنچائے تو وہ گناہگار نہیں, مگر دیت بہرحال سب کے نزدیک واجب ہے. اور میں ایک بات یوں ضمناً آپ کو بتا دوں کہ بعض ایسے مسئلے ہوتے ہیں جو خود غیر شیعہ فقہ کے علماء کو نہیں معلوم ہوتے کہ ہماری فقہ میں یہ مسئلہ, کیونکہ وہاں اجتہاد نہ ہونے کی وجہ سے پرانے مجتہدین کے فقط وہ مسئلے دہرائے جاتے ہیں جو روزانہ پیش آتے ہیں. جو عالم خود مجتہد نہیں اور ان کے یہاں مجتہد بن بھی نہیں سکتا کوئی عالم, تو وہ صرف نماز اور روزے اور نکاح اور طلاق و میراث تک اپنے آپ کو محدود رکھتا. ہمارے یہاں تو یہ مسئلہ کہ دیت کا مسئلہ پیش آئے یا پیش نہ آئے, کیونکہ ہر زمانے میں مجتہد ہوگا تو اسے ان مسائل پہ اپنی رائے دینا ہی پڑے گی. اہل سنت کے یہاں یا دوسری فرقوں میں چونکہ یہ مسئلہ نہیں, اس لیے ان کے عام علماء وہ دیت وغیرہ کے مسائل میں ہو سکتا ہے کبھی آپ کو بتا دیں کہ ہماری فقہ میں نابالغ پر دیت نہیں, تو آپ اس بات کو نہیں مانیں گے بلکہ باقاعدہ پہلے تحقیق کر لیں گے, کیونکہ جب دیت کے واجب ہونے کا امکان ہو جائے تو شبہ محصورہ نہیں چلتا. یہ تو بہرحال اموال میں سے ہے, مال میں سے, تو پہلے تحقیق کرنا پڑے گی اچھے طریقے سے. جو نکاح کا مسئلہ, یا اگر کوئی عام آدمی سنیوں میں سے کہہ دے کہ ہمارے یہاں نکاح کے موقع پر مثلا شیعہ سنی ہمارے طریقے میں نکاح کے موقع پر میاں بیوی راضی, تو کیا کرے گا, قاضی والا اصول چلتا, لڑکی کے بعد کی اجازت نہیں, اور ہماری فقہ میں تو ہے. لیکن اگر لڑکی سنی ہے اور اس کی فقہ میں واقعاً اجازت نہیں ہے تو قانون الزام کے تحت ہم اس کے باپ سے پوچھے بغیر بھی اس کی لڑکی سے نکاح کر سکتے تھے. لیکن اگر عام طور پہ کوئی کہہ دے تو بات نہیں مانی جائے گی. عام عالم, عام مسجد کا پیش امام, پوری تحقیق کرنا پڑے گی کہ ان کے مذہب میں یہ مسئلہ ہے یا نہیں. کیوں تحقیق کرنا پڑے گی؟ کیونکہ یہ عزت و آبرو والا مسئلہ جس میں شبہ محصورہ کی گنجائش نہیں. یہ ایک سوال ہو گیا. دوسرا سوال یہ ہے کہ حالت حیض میں قرآن کتنا پڑھنا مکروہ؟ 7 آیتوں سے زیادہ صلاحیت ہے حالت حیض میں بھی اور حالت جنابت میں بھی. 7 آیتوں تک پڑھ سکتے ہیں, اس سے زیادہ کی صلاحیت ہے. تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر بار بار ایک مکروہ کام کریں تو شرم کیا ہوگا, جیسے کالی چادر پہننا. اب اس سوال میں دو پہلو نکل آئے. پہلا حصہ جو مسئلے کی حد تک ہے وہ الگ ہے, دوسرا حصہ جو مثال تھی وہ الگ ہے. اگر بار بار ایک مکروہ کام کیا جائے تو بار بار اس کا نقصان ہے. یعنی جیسے فرض کیجیے, میں نے مثال دی تھی پچھلی دفعہ کہ مکروہ کام عام طور پر وہ ہوتے ہیں جن کے جسمانی اور دنیاوی نقصانات زیادہ ہوتے ہیں, کہ جیسے زہر, یہ انسان کو نقصان پہنچاتا ہے. اب اگر کوئی بار بار زہر کھائے تو زیادہ نقصان پہنچے گا. جو ایک دفعہ زہر کھانے کا نقصان ہے وہ کم ہوگا, 25 دفعہ کھائیں گے تو زیادہ نقصان ہوگا. تو یہی مسئلہ مکروہ کا ہے کہ مکروہ ایک مرتبہ کریں, جو اس کا ثواب کم ہے, جو اس کا ثواب کم کر دیتا ہے وہ ایک ہی مرتبہ ثواب کم ہوگا. 25 مرتبہ مکروہ کریں تو 25 مرتبہ وہ ثواب کم ہوتا چلا جائے گا. لیکن یہ جو کہہ دیا گیا کہ جیسے کالی چادر پہننا, تو کالی چادر کے بارے میں مسئلہ واضح ہو گیا ہے. شاید کبھی کسی غلط فہمی سے بات یہ ہوئی تھی کہ جس طرح سے مردوں کے لیے ابا کی اسلام نے اجازت دی, کالا لباس مکروہ ہے ماسوائے 3 چیزوں کے, کہ سر کے عمامے کو کالا پہنا جا سکتا ہے, جو ابا علماء پہنتے ہیں سب سے اوپر کا لباس وہ کالا ہو سکتا ہے, اور پاؤں کے موزے یہ کالے ہو سکتے ہیں. اسی میں عورتوں کی چادر کو بھی مردوں کی ابا کی طرح سے اس حکم سے مستثنا کیا ہے. عورت اگر سیاہ چادر پہن لے تو وہ سیاہ چادر مکروہ نہیں. تو مثال کو میں نے واضح کر دیا کہ وہ مثال جو پوچھی گئی تھی وہ غلط تھی, لیکن جو اپنا اصول کہ کوئی اور مکروہ ہے کہ مثلا یہ کالی قمیض پہننا, بار بار پہنیں گے تو بار بار اس کا کراہیت کا نقصان ہمارے نام اعمال میں لکھا جائے گا. سوال یہ ہے کہ کیا پردے میں خوبصورت جوتے پہننا زینت میں شمار ہوگا یا نہیں؟ اس میں خوبصورت اور بدصورت کا معیار بھی کوئی نہیں. کس کو ہم کہیں گے خوبصورت، کس کو ہم کہیں گے بدصورت، یہ اسلام میں اسی لیے اس کو معیار نہیں رکھا گیا، یہ اسی لیے یہ نہیں کہا گیا کہ اگر کسی عورت کا چہرہ خوبصورت ہے تو اب اسے نقاب ڈالنا ہی پڑے گی، خوبصورت اور بدصورت کی بات ہی نہیں آئی، بات آئی ہے جالب اور غیر جالب، جالب یعنی اٹریکٹو اور غیر نان اٹریکٹو، اگر جوتا ایسا ہے کہ عام حالات میں جو جوتا پہنا جاتا اسے لوگ دیکھ کے نظر انداز کر دیتے، یہ ایسا جوتا کہ اس کو دیکھنے کے بعد دوبارہ دیکھنے کی خواہش پیدا ہوگی، دوبارہ نامحرم کی نگاہ اس پر جمے گی، تب یہ غلط ہے، چاہے خوبصورت نہ صحیح بدصورت، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بعض بدصورت چیزیں جو ہیں انسان کی توجہ کو اپنی جانب کھینچ لیتی ہیں، اور اگر بہت خوبصورت ہے مگر ماحول و معاشرہ ایسا ہے کہ کسی کو نہ کسی کی خوبصورتی سے لینا نہ بدصورتی سے لینا، لوگ دیکھیں گے اور نظر انداز کر دیں گے، تو اس صورت میں خوبصورت ترین جوتے پہننا بھی جائز ہے، تو معیار خوبصورتی بدصورتی نہیں ہے، ماحول اور معاشرہ، کہ کیا ایسا جوتا ہے کہ جس سے لوگوں کی توجہ جذب ہوگی، لوگ اپنی توجہ اس طرف کریں گے، اٹریکٹ ہوں گے یا نہیں، اگر اٹریکشن ہے اس میں تو غلط ہے، اٹریکشن نہیں ہے تو وہ بالکل صحیح ہے۔ ایک آخری یہ سوال تو مکمل ہو گئے، اس کے بعد ایک سوال یہ آ گیا کہ یہ بتائیے کہ امر بالمعروف صرف شیعہ کو کرنا ہے کہ سنی کو بھی، کیونکہ ان کی شریعت بالکل الگ ہے، کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے تو بہت سے مسئلے ابھی باقی، شیعہ کو بھی اس طرح نہیں کرنا ہے، پانچ شرطیں ہیں امر بالمعروف میں، وہ پانچ شرطیں آ جائیں تب جا کے ہم کو شیعہ کو کرنا ہے، تو ویسے امر بالمعروف شیعہ اور سنی ہر مسلمان کو کرنا، ہر مسلمان کے لیے ہم پر واجب ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں، لیکن یہ جو ان کے اور ہمارے مسئلے الگ ہوں، مثلا اگر ہم اس جو میں نے ابھی بات کہہ دی اگر اس کو کسی انداز سے مانا جائے، تو اس وقت یا تھوڑی دیر کے بعد آپ یہاں سے نکلیں گے، یہاں سے کھارادر جاتے جاتے بطور مثال 25-30 سنی مسجدیں پڑھیں گے، سب ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہے ہوں گے، تو اب یہ کہ ہماری فقہ کے اعتبار سے غلط ہے، گناہ ہے، مفتل نماز، سب کو امر بالمعروف کرنا ہے، کھارادر جانا تو مشکل، یعنی پہنچ ہی نہیں سکتے کھارادر اگر یہ حالت ہو جائے گی، تو یہ جو ابھی مسئلہ بتا دیا گیا کہ غیر شیعہ کو بھی واجب ہے کہ ہم اس کو نہی عن المنکر کریں، لیکن پریکٹیکلی یہ ممکن نہیں، اس کا حل امر بالمعروف کی شرط نمبر 4 میں، وہ جو چوتھی شرط آپ سنیں گے آئندہ ہفتے، اس میں یہ مسئلہ آ جائے گا، لیکن عمومی اعتبار سے قانون کے اعتبار سے یہی مسئلہ کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہر مسلمان کے لیے کرنا واجب ہے، چوتھی شرط کی وجہ سے یہ غیر شیعہ حضرات کے یہ والے مسئلے نکل جاتے ہیں جس میں ہماری اور ان کی فقہ الگ الگ۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ کون سا گناہ بڑا اور کون سا چھوٹا، جیسے ظالم سے مدد لینا اور وضو کی مثال، مختصر ترین جواب تو اس کا یہی ہوگا کہ یہی بتانے کے لیے یہ درس توضیح المسائل ہو رہا ہے، یہ سیمسٹرز ہو رہے ہیں، اس میں تشریف لائیے اور دیکھتے جائیے کہ کون سا بڑا گناہ ہے کون سا چھوٹا، لیکن اصول فقہ جو پچھلے سال آئے تھے ان کے اندر یہ بار بار یہ باتیں آئیں کہ یہ مثلا نفوس کا مسئلہ، اموال کا مسئلہ، عزتوں کا مسئلہ یہ اہم ہے، دوسرے الفاظ میں جہاں جہاں شبہ محصورہ کے اندر اصل برات جاری کرنے کی گنجائش نہیں، عام طور پر بڑے گناہ پہ، لیکن اس کی مزید تشریح آئندہ تقریر میں ہوگی، آج بھی میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ جو ایک آخری مسئلہ ہے یہ بڑا اہم ہے، یہ بنیاد ہے کہ چھوٹا اور بڑا گناہ، یہ آئندہ بتایا جائے گا، تو غالباً وہ جملہ نہ سنا جا سکا تبھی یہ سوال پیدا ہوا، ابھی یہ مسئلہ ختم نہیں ہوا، آئندہ ہفتے جا کے مکمل ہوگا تب یہ بات واضح ہو جائے گی۔ ایک سوال یہ ہے کہ امر بالمعروف کرنے کے لیے وقتی طور پر اس جگہ ٹھہرنا جہاں کوئی گناہ ہو رہا ہو جائز ہے یا جائز نہیں؟ ہاں یہ سوال ایسا ہے کہ جو براہ راست امر بالمعروف کے مسائل سے متعلق نہیں ہے، اس لیے اس کا جواب خاصا توجہ اور سنجیدگی چاہتا ہے، لیکن اس میں اس سوال کے جواب میں اصول فقہ کے دو مسئلے پہلے بیان کرنا پڑے، جس کے لیے آج وقت نہیں ہے، تو یہ سوال میرے پاس محفوظ ہے، انشاءاللہ آئندہ کی تقریر میں ان اس سوال کو سمو کر اس کے مطابق جواب دیا جائے۔ اب اگر آپ میں سے کسی کا کوئی سوال تو آپ سوال کر لیجیے۔ اصول تو شاید بنا سکتے ہوں لیکن جس مثال کو ذہن میں رکھ کے اصول بنا رہے ہیں وہ مثال جو ہے یہاں پہ صحیح نہیں ہوتی ہے. ان کے سوال کا مختصر ترین جواب یہ کہ ایک بات پہلے سوال سمجھ لیا جائے کہ ایک بات تو یہ ہوئی کہ دو گناہ ٹکرا رہے ہیں تو ہمیں چھوٹے اور بڑے کو دیکھنا پڑے گا. یہ اصول یہاں سے آیا, فقہا نے یہ اصول دیا مجتہدین. ان کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ نہیں, ٹکراؤ کی صورت میں جب دو حرام ٹکرائے تو بجائے چھوٹے اور بڑے یہ کیوں نہ دیکھا جائے کہ جو گناہ ختم ہو سکتا ہے, ایک گناہ ختم ہو سکتا ہے, ایک گناہ ختم نہیں ہو سکتا. تو جو گناہ ختم ہو سکتا ہے چاہے وہ بڑا بھی گناہ, اس کے لیے ہم چھوٹے دوسرے والے گناہ کی مدد, تو دوسرے والے گناہ سے مدد لے لیں. یعنی جو میں نے الٹی بات کہہ دی کہ چھوٹا گناہ وہ ختم ہو سکتا ہے, بڑا گناہ ختم نہیں ہو سکتا. تو ہم نے تو یہ کہا کہ یہاں چھوٹا گناہ ہونے دیجئے, بڑے گناہ کے پاس نہ جائیے. ان کا سوال یہ تھا کہ اگر ہم اس طرح دیکھیں کہ بھائی بڑا گناہ تو ہوگا ہی, ہم اس کے پاس جائیں یا نہ جائیں وہ تو جاری رہے گا, چھوٹا گناہ ہم ختم کر سکتے ہیں اس سے مدد لے کر, تو ہم اس سے مدد لے لیں. یعنی ایک بڑا گناہ یہ سوچ کے کر لیں کہ ہمارے جانے سے فرق نہیں پڑا, وہ تو گناہ رہتا ہی, ہمارے جانے سے چھوٹا گناہ ختم ہو رہا ہے, تو کیا یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں. یہ اصول اپنی جگہ صحیح ہے لیکن یہاں پہ اس کا مقام نہیں. یہ اصول کہاں صحیح ہے؟ مثلا کربلا کے واقعہ, وہاں پہ یہ اصول ایک مقام پر آتا ہے. وہ یہ اصول ہے کہ چہرہ بھی کھلا ہے سیدانیوں کا اور بال بھی کھلے, دونوں جسم کے دونوں اعضاء کھلے, چادر نہیں ہے اور ستر کرنے کی چھپانے کی کوئی اور چیز نہیں. اب وہاں پر ہر فقہ کا علم رکھنے والا جانتا کہ بالوں کو چھپانا زیادہ اہم ہے, چہرے کو چھپانا کم اہم ہے. پہلی چیز وہ کہ چہرے کا چھپانا یہ اختلافی مسئلہ ہے, بال اختلافی مسئلہ ہے. تو اب وہاں پہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ بالوں کو چھپایا جاتا, چہرہ بھلے کھل جاتا کوئی بات نہیں, وہ تو چھوٹی چیز تھی, بڑی چیز کی اہمیت ہونی چاہیے تھی. لیکن وہاں ہوا اس کے برعکس کہ بالوں کی مدد سے چہرہ چھپایا جا رہا, یعنی جو بڑی چیز ہے اسلام میں وہ تو چھوڑ دی گئی, چھوٹی چیز کا خیال کیا گیا. تو وہ کیسے ممکن ہے؟ وہ اس اصول کی مدد سے کہ یہ معلوم ہے کہ بال تو لا محالہ ہر صورت میں وہ کھلے ہی رہیں گے, ہم اس کو چہرے پہ ڈالیں یا نہ ڈالیں بال تو کھلے ہوئے ہیں, لیکن چہرہ جو ہے وہ چھپایا جا سکتا ہے بالوں کی مدد سے. وہ بال جو پیچھے کی سن سے اگر آگے کی سن آ جائیں تو پہلے بھی بال کھلے تھے, ابھی بھی بال کھلے تھے. اگر کہ بال چھپانا زیادہ اہم ہے مگر وہ زیادہ والی چیز تو ہاتھ میں آ ہی نہیں رہی, تو جو کم والی چیز آ رہی ہے پھر اس کو بھی لیا جا سکتا ہے. چنانچہ وہاں پہ بالوں کی مدد سے اسی لیے چہرہ چھپا لیا گیا کہ بال تو ہم چھپا ہی نہیں سکتے, تو جو چیز چھپا سکتے ہیں کم صحیح لیکن اس کو تو ہاتھ میں لے لیا جائے. اچھا یہ اصول کی بات ہو گئی, لیکن جو آپ نے مثال دی اس میں کیا بات کہ اس میں فقط یہ پہلو نہیں ہے کہ پولیس پکڑ کے ظلم کرے, پولیس کے پاس جانا یہ خود ایک گناہ. تو اب یہاں پہ کیا بات ہوئی کہ دو گناہ ہیں, دونوں کو ہم روک سکتے ہیں, یعنی پولیس کے ظلم کو نہیں روک سکتے لیکن پولیس کے پاس جانا بھی حرام ہے عام حالات. اگر ہم نہ جائیں تو یہ گناہ ہمارا معاف ہو جائے گا, تو وہ وضو کی غلطی رہے گی اپنی جگہ. تو یہاں ٹکراؤ اصل میں جو میں مثال میں ذرا زیادہ ڈیٹیل میں چلا گیا اس سے غلط فہمی ہوئی, یہ ٹکراؤ نہیں کہ غلط وضو کر رہا ہے یا اس کو پولیس کے لاک اپ میں ایک رات گزارنا ہے. یہاں دو گناہ کون سے ہیں کہ ایک آدمی غلط وضو کر رہا ہے وہ بھی غلط ہے, اور ایک آدمی ظالم کے پاس جا رہا ہے یہ بھی غلط ہے. یہ دو جو گناہ ان کے اندر ایسے گناہ ہیں کہ دونوں کو روکا جا سکتا ہے. اس لیے ہم نے یہ کہا کہ ظالم کے پاس خالی وضو کے لیے جانا یہ بڑا گناہ, وضو کے اندر غلطی ہو جانا یہ چھوٹا گناہ ہے. شاید آپ کو یاد ہو کہ آئین پچھلے سال اس سے متعلقہ ایک بات آئی تھی کہ اگر ایک طرف واجبات کی بات ہو ایک طرف حرام کی بات ہو تو حرام سے بچنا جو ہے وہ زیادہ اہم ہے عام حالات میں واجب کے مقابلے میں. وضو کا مسئلہ واجبات کا ہے, ظالم کی مدد کا مسئلہ حرام کا ہے. اگر یہ بات نہیں آئی تو آئندہ کے کسی موقع پر آ جائے گی. خیر سے زیادہ کی وضاحت سب کو اکتا دے گی, آج کا درس ختم ہوا. انشاءاللہ آئندہ بدھ کو امر بالمعروف کے مسائل کو ہر ممکن کوشش کر کے مکمل کیا جائے گا, اور اس کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک جملہ جو ہے وہ اس اعتبار سے بڑا قیمتی ہے کہ عملی زندگی میں اسے ہر قدم پہ کرنا ہے, نماز اور روزے سے زیادہ. مگر مسائل نامعلوم ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ غلط جگہ امر بالمعروف کر دیتے ہیں اور بہت سے لوگ صحیح جگہ بھی خاموش رہ جاتے ہیں. اس لیے اس کو بڑی احتیاط کے ساتھ سنیں. انشاءاللہ آپ سے آئندہ آپ اس کو ملاقات ہوگی. پروردگارہ ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے دین کا علم خلوص کے ساتھ حاصل کریں اور خلوصی کے ساتھ اس کے عمل کریں. درود بھیجے محمد والا.